أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، چند ضروری باتیں عرض کرتا ہوں، غور سے ان کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں آخری اور مکمل کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی قرآن کریم لوح محفوظ میں تھا، یہی قرآن کریم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا، اور یہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے. باتیں تو بہت سی کہنے کی ہیں، مگر سب باتیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا. چند ضروری باتیں نوٹ کر لیں. پہلی بات، لفظ قرآن یہ مصدر ہے، مروان فرقان و غفران و سبحان. علماء عربیت کا اس میں اختلاف ہے کہ اس کا مجرد مادہ کیا ہے. بات فرماتے ہی اس کا مجرد مادہ ہے قرانا یا قرونو ہے. قرانا یا قرونو کے معنی جوڑنا، ملانا. کبھی فائل کے معنی میں آتے ہیں، کبھی مقبول کے معنی میں آتا ہے. تو یہ مبنی دل مقبول ہے. تو قرآن کے معنی مقرون ہے، مقرون بازو بے باز، بعض کو بعض کے ساتھ جوڑا گیا، مضمون مضمون کے ساتھ، صورت صورت کے ساتھ، دعویٰ دلیل کے ساتھ، جنت تک کا ذکر دوزخ کے ساتھ، مومنین کا کافروں کے ساتھ. تو لفظ قرآن قرآن یقرون مجرد مادہ ہے مہمان مقرون کے. دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا مجرد ہے قرا یا قرا او فتح. اور مبنی للمقول ہے، مانے گئے ہیں مقرون، پڑھی ہوئی کتاب، یعنی جو کتاب دنیا میں پڑھی جاتی ہے سب سے زیادہ وہ یہی ہے، اور پڑھے جانے کے قابل بھی یہی ہے. لفظ قرآن کا اب اس قرآن کریم کے متعلق کچھ آداب ہیں ان کو محفوظ رکھنا ہے. پہلا آداب تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے پہلا فرا کر قرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا قرأت اے اذا اردت ان تقرأ کشاف بیضاوی ابو سعود وغیرہ. جب تم ارادہ کرو قرآن کریم کے پڑھنے کا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. اس لیے کہ کوئی بھی نیا کام ہو شیطان اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے. کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے اللہ تعالی کی مدد سے پناہ لیتے کہ اعوذ باللہ من الشیطان. میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالی کی مدد لے کر شیطان سے جو مرتے. تو قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. حدیث ہے ابو داؤد میں، نسائی میں، مسند احمد میں، موارد الزمان وغیرہ میں کہ کل امر ذی بال، ہر وہ کام جو اچھا ہو، شان والا ہو، درجے والا ہو، اس کو نہ شروع کیا جائے فی روایت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ روایت بے حمد اللہ کے لفظ بھی، بے ذکر اللہ کے بھی اور بے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظ بھی. امام نووی رحمہ اللہ تعالی شرح مسلم میں اس روایت کو بیان کر کے فرماتے ہیں جید کھڑی صنعت کے ساتھ. تو جو اچھا کام ہو اس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ہی پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اعوذ باللہ کا پڑھنا قرآن سے ثابت ہے، قرآن قطعی ہے اور اس کا حق بھی مقدم ہے، تو اس لیے اعوذ باللہ پہلے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثبوت حدیث سے ہے جو خبر واحد ہے اور حدیث کا درجہ قرآن پاک کے بعد ہے، لہذا پاک کو بسم اللہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ویسے بھی سلب کا مقام ایجاب سے پہلے ہے، پہلے لا الہ ہے پھر الا اللہ. اعوذ باللہ میں پناہ لینی جو سلب کے درجے میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رب تعالیٰ کی ذات سے استعانت کرنی ہے تو اس بات کے مالک ہے. تو قرآن کریم کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ اعوذ باللہ پڑھے پھر بسم اللہ پڑھے. علامہ شانی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ سب کتابوں میں بسم اللہ پڑھے اور باقی کتابوں میں اور اندر استاد اعوذ باللہ قرآن کے علاوہ کسی میں نہ پڑھے. قرآن میں تو پڑھنا ہے، نص سے ثابت ہے. قرآن کریم کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ لا یمس الا المطہرون، بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگایا. ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی کا یہ مسلک ہے، وہو القول المشہور للامام احمد رحمہ اللہ. امام احمد رحم اللہ تعالی کا بھی مشہور قول ہے. وائمہ اربع رحمہم اللہ تعالی اس کے قائل ہیں کہ بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. پڑھنے کی اجازت ہے ہندل پور، زبانی قرآن کریم پڑھنا چاہے تو بے وضو پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں. جنبی نہیں پڑھ سکتا حائض اور نفاس بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی قرآن کریم بے وضو پڑھ سکتے، ہاتھ بھی لگا سکتے. اس لیے انسان انسان ہے، اگر وضو ٹوٹ جائے تو اپنے ساتھی کو اشارہ کر دے کہ بھائی قرآن پاک کو بند کر دینا اور بے وضو ہاتھ نہ لگا. قرآن کریم کی تفسیر سب سے پہلے قرآن کریم سے ہوگی. اگر ایک مقام پر قرآن پاک میں اجمال ہے، اختصار ہے، تو دوسرے مقام پر اس کی تفسیر. ظاہر بات ہے کہ جو تفسیر خود قرآن کریم میں ہو وہ سب سے افضل ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ اصطلاح بھی یاد رکھیں. یہ عین کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ رکوع ان کا مخفف ہے، جس کے معنی ایک تفسیر سے جز ان کے آتے ہیں، ایک جز. اس رکوع کے اوپر ایک ہندسہ ہوتا ہے، ایک اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک نیچے ہوتا ہے. یہ پہلا پارا ختم ہوتا ہے جہاں وہ نکالیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، جہاں پہلا پارا ختم ہوتا ہے. یہ آخر میں عین ہے، اس کے اوپر کون سا ہندسہ ہے؟ سولہ. اور اس کے پیٹ میں کتنا ہندسہ ہے؟ اور نیچے جو ہے وہ کتنا ہندسہ ہے؟ سولہ. تو آپ اصطلاح یاد رکھیں، اوپر کا جو ہندسہ ہے وہ سورت کا رکوع بیان کرے گا. مثلا سورہ بقرہ کا یہاں سولہواں رکوع ختم، اوپر کا ہندسہ سورت کا بیان کرے گا کہ سورت کا اتنا رکوع. اور بالکل نچلا ہندسہ یہ پارے کا بیان کرے گا کہ پارے کا اتنا رکوع یہاں ختم. یہاں چونکہ سورت کا بھی پارے کا بھی رکوع ایک ساتھ چل رہا ہے، سورت اور تو ہے کوئی نہیں، تو اس لیے یہاں دونوں ایک. تو کیا اصطلاح میں نے عرض کی؟ اوپر والا ہندسہ سورت کا رکوع بیان کرے اور نچلا ہندسہ پارے. جب آپ سے یہ کہا جائے کہ فلاں سورت کا اتنا رکوع نکالے تو آپ نے اوپر کا ہندسہ دیکھنا ہے، اور جب یہ کہا جائے کہ فلاں سورت فلاں پارے کا اتنا رکوع نکالے تو آپ کو نچلا ہندسہ دیکھنا ہوگا. اور اس کے پیٹ میں جو ہے یہ بارہ نکال، یہ بتاتا ہے کہ یہ رکوع جو شروع ہوا تھا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، یہاں سے یہاں تک اس کی بارہ آئے تھے. یہ پیٹ والا ہندسہ رکوع کی آیتیں بیان کرتا، یہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آگے جب قرآن کی قرآن سے تفسیر آئے گی تو آپ سے کہا جائے گا کہ فلاں سورت کا اتنا رکوع نکالے، یا یہ کہا جائے گا کہ فلاں پارے کا اتنا رکوع نکالے. تو اوپر کا ہندسہ وہ سورت کا تعین کرے گا، نچلا ہندسہ پارے کا. تو قرآن پاک کی تفسیر سب سے پہلے قرآن پاک سے. دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تفسیر حدیث شریف سے، کیونکہ جس ذات گرامی پر قرآن کریم نازل ہوا ان سے زیادہ خدا کی دنیا میں کوئی ذہین بھی نہ تھا اور ان سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا بھی کوئی نہیں. اور ان حدیثوں کے اپنے اپنے مقامات پر حوالے آتے رہیں گے کہ یہ حدیث فلاں کتاب میں ہے، یہ فلاں کتاب میں ہے. تو قرآن پاک کی تفسیر دوسرے نمبر پر حدیث شریف سے ہوگی. تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست قرآن پاک اخذ کیا. جو سمجھ ان کی تھی، گہرائی ان میں تھی، وہ بعد کے لوگوں میں نہیں ہو سکتی. پھر خصوصیت سے دو صحابی اس فن میں بہت پیش تھے. پہلے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی. تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں فن تفسیر میں ان کا مقام پہلا ہے. امام نووی رحمہ اللہ تعالی تعلیم الاسماء واللغات میں اور شرح مسلم میں تصریح فرماتے ہیں کہ اگرچہ عشرہ مبشرہ کا درجہ ان سے زیادہ ہے، لیکن فن تفسیر میں ان کا مقام ان سے بھی زیادہ ہے. یہ جزوی فضیلت فن تفسیر. بخاری شریف میں روایت ہے حضرت شقیق سے ابو وائل رحمہ اللہ تعالی سے کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ان کی موجودگی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ خدا کی قسم تم سب ہی جانتے ہو کہ میں تم سب میں زیادہ قرآن کو جاننے والا ہوں، اور ان کے اس قول کو کسی نے رد نہیں کیا. یہ بخاری کے دو صفحہ غالباً 748. اسی طرح اسی صفحے میں ایک اور روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ میں علم قرآن پاک کو زیادہ جاننے والا ہوں، قرآن پاک کی کوئی صورت نہیں اور کوئی آیت نہیں جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو. اینا نظرت وفی من نظرت، کہ کہاں اتری اور کن کے بارے میں. یہ روایت بھی بخاری میں موجود ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس لحاظ سے اونچا ہے. اور بخاری بھی روایت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھو تم چار آدمیوں سے. فبدأ ابن مسعود، پہلے نام پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتا ہے. تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام قرآن پاک کے تفسیر میں سب سے اونچا. نہ صرف یہ کہ قرآن پاک میں، بلکہ فقیہ الامت، امت میں سب سے بڑے فقیہ تھے. ان کے بعد نمبر آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عبد کے بچے سے بخاری میں روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو فرماتے انا ابن عشر سنین، میری عمر 10 سال تھی. 10 سال کا بچہ کیا ہوگا؟ غیر جنین کے لیے آپ کی خصوصی دعائیں. یہ سب روایتیں بخاری میں مختلف ابواب میں مذکور ہیں. ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. واپس آئے تو ایک کوزا اور لوٹا پانی کا بھرا ہوا رکھا تھا. فرمایا من بزا یہ لوٹا کس نے رکھا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا حضرت میں نے رکھا ہے کہ آپ طہارت کریں گے. آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دیکھو بچہ ہے, اس کو کیسے خیال پیدا ہوا کہ پانی کی قلت ہے, پانی مہیا کرو, پھر ایسے مقام پر رکھو جو باپردہ ہے. اس موقع پر آپ نے فرمایا اللہم حلمہ التعبیر وفقہ فی الدین, پروردگار اس کو تفسیر کی مہارت عطا فرما, دین کا فقیہ بنا. اور ایک روایت میں حلمہ الکتاب وحلم الحکمہ, پروردگار اس کو کتاب کی, قرآن پاک کی تعلیم عطا فرما, اور حکمت سے مراد ہے سنت جیسے باوان آئے. دعا کی برکت سے ابن مسعود کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکان حبر الامہ ترجمان القرآن. اس کے علاوہ بقیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیریں اپنے اپنے مقام پر آتی رہیں گی کہ یہ فلاں صحابی کی تفسیر ہے, فلاں کتاب میں ہے, فلاں میں ہے. چوتھے نمبر پر تابعین کی تفسیریں جنہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے علوم حاصل کی, ان میں حضرت حسن بصری, ابن سیرین, ضحاک ابن مزاحم اور حضرات اپنے اپنے مقام پر ان کے نام آتے رہیں گے رحمہ اللہ. پانچویں نمبر پر پھر تبع تابعین, یہ خیر القرون کا دور ہے, صحابہ کرام پھر تابعین پھر تبع تابعین. اس کے بعد پھر دو تفسیر آئے گی تو اس میں متقدمین کے حوالے آپ سنیں گے کہ یہ ابن جریر طبری میں ہے, یہ اندلوسی میں ہے, یہ فلاں میں ہے, تو ان حضرات کی دینی طور پر بڑی خدمت. یہ دعویٰ کرنا کہ ہم قرآن کریم کو ان کے بغیر اب خود سمجھ سکتے ہیں, یہ پلے درجے کی نادانی ہے. ان حضرات نے بڑی خدمت کی. تو یہ تفسیر کے متعلق میں نے بات عرض کی کہ اس ترتیب سے تفسیر, اس میں اختلاف ہے کہ قرآن پاک میں کوئی ربط بھی ہے یا نہیں. مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی ربط نہیں, یہ شاہی حکم ہے, بادشاہ وزیر داخلہ کو حکم دے گا تم یہ کرو, وزیر خارجہ کو حکم دے گا تم یہ کرو, وزیر مالیات کو حکم دے گا تم یہ کرو, اپنے مطبخانے کے انچارج کو حکم دے گا تم یہ کرو, دوسرے دھوبی کو کہے گا تم کپڑے دو. سمجھانے کے لیے ہے. تو بادشاہ ان لوگوں کے حالات کے مناسب ان کو حکم دے, اب ان میں کسی ربط کی ضرورت نہیں کہ وزیر خارجہ کو پہلے کیوں کہا, وزیر داخلہ کو کیوں کہا, یہ باورچی کو کیوں کہا, یہ اس کو کیوں کہا, شاہی حکم ہے. کہیں ہوگا تو نماز قائم کرو, کہیں ہوگا جہاد کرو, کہیں ہوگا والدین کی اطاعت کرو, شاہی حکم. دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ بے شک شاہی حکم ہے لیکن اس کے ساتھ ربط بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں قرآن کریم کے تمام علوم میں ربط سب سے زیادہ مشکل ہے. اس ربط کے متعلق جن حضرات نے کوشش کی ان میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی، علامہ محمد ابن محمد عمادی رحم اللہ تعالی و سعود والے، متاخرین میں حضرت حقانی رحمہ اللہ تعالی، مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالی، ہمارے مرشد مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرات قرآن پاک کے ربط کو بڑا اہمیت دیتے تھے اور اپنے مقام پر باتیں آتی رہی تھی کہ اس کا یہ ربط ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں ہم ان مسائل کو نہیں چھیڑیں گے جو فری مسائل کہلاتے ہیں، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اب یا ہم یہ شروع کریں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، امین جہر کے ساتھ ہے یا سیر کے ساتھ ہے، تو پھر تو مہینہ ہی بھی گزر جائے گا۔ الحمدللہ قرآن پاک میں کوئی مشکل ترکیب، کوئی سیرہ، کوئی ربط، اہم شان نزول، کوئی ایسا اہم مسئلہ انشاءاللہ العظیم نہ چھوٹے گا۔ باقی انسان انسان ہے، بعض دفعہ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اب ہمارا طریق یہ ہے کہ ابھی تو حضرات آ رہے ہیں پہلا دن ہے اور بھیڑ ہوگی وفاق کے امتحان کے بعد، پھر یہ جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں جگہ نہیں ہوتی، وہ وسیع جگہ میں انتظام کرنا ہوتا ہے، پھر وفاق کے امتحان کے بعد پھر خاصی بھیڑ ہوتی ہے۔ اس وقت تک ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ آج مثلا سورہ فاتحہ ہوگی، کل ایک پاؤ ہو جائے گا، پرسوں ایک پاؤ ہوگا، تو ایک پارا یا کم و بیش یہ اس وقت تک ہوگا۔ آج ان کے آنے کے بعد روزانہ ایک پارا ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر رمضان شریف میں ایک پارا ہونا مشکل ہوگا، یہاں چار ساڑھے چار پانچ گھنٹے بھی مسلسل بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ روزے میں تو اتنے اس عمر میں پھر بولا نہیں جا سکتا، اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بیس پارے کے لگ بھگ یہ شعبان میں ہو جائے، پھر آگے رمضان میں آدھا پارا، کبھی پون پارا۔ اس کے ساتھ ہماری یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ امتحانوں کے بعد پھر دور دراز سے بھی حضرات آتے، گزشتہ سال بھی انڈیا سے آئے تھے، بنگال سے آئے تھے، دارالعلوم دیوبند سے آئے تھے، تو ان حضرات نے کیونکہ جانا بھی ہوتا ہے دور دراز کے لوگ ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیس رمضان، اکیس، بائیس، اس کے لگ بھگ قرآن کریم ختم ہو جایا کرے، تاکہ جن حضرات نے دور دراز جانا ہے وہ عید کے موقع پر پہنچ سکے۔ پھر عین عید کے دنوں میں رش اور بھیڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر چلنے میں جانے میں دقت بھی پیش آتی ہے، تو یہ تمام مجبوریاں ہمارے پیش نظر ہیں۔ اس میں ایک گزارش یہ عرض کر دوں کہ علم کی ہم قدر کرتے ہیں اور خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن رکے وغیرہ میں نہیں لیتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس قدر سے لوگ بیٹھتے ہیں کہ وہ سارا وقت انہیں بھی لگ جاتا ہے۔ ہاں ایک شرط سے میں ہمیشہ یہ شرط لگاتا ہوں کہ آپ کہ پچاس رکوں کا میں جواب دے دیا کروں گے انشاءاللہ، پر شرط یہ ہے کہ آخر رمضان تک مشکل میں دو پارے ہوں، یعنی رکے بازی بھی ہو، ان کے جوابات بھی ہو، مشکل سے دو پارے ہوں۔ اور یہ کہے کہ وہ بھی ہو اور یہ بھی ہو تو دو کام نہیں چل سکتے. بالکل واضح بات. ویسے رکو سے گھبراتا نہیں الحمدللہ. مجھے 52 سال بیس دو و 50 سال الحمدللہ پڑھاتے گزر خوشی ہوتی ہے. بعض دفعہ کوئی اچھی کام کی بات بھی پوچھتا ہے لیکن وقت نہیں کہ ان رکو کا بھی جواب دو اپنا کام بھی پورا کرو ایک پارا, تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے اس بات کو ملحوظ رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں ملحدوں نے اعتراض کیا ہے اور ان ملحدین میں اس دور میں سر فہرست ہے دیانند سرسوتی. دیانند سرسوتی یہ آریا سماج کا لیڈر تھا جس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالی نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی, مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کو قائم کیا. وہ بیٹری لانے گیا ہے, وہ آج نیا دن تھا. تو اعتراض کرنے والوں نے اس دور میں سر دیانند سرسوتی آریا سماج کا لیڈر تھا جس نے کتاب لکھی ہے ستیارت پرکاش. ستیارت پرکاش اس کا چودواں باب قرآن کریم پر اعتراضات کے لیے باب ہے اور ہم آج اس کے جوابات بھی دیے. وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع ہوتا, کوئی اور نہ ہوتا. یہ تو خود اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے جیسے طوطے کو پڑھاؤ تو طوطا کہتا ہے میاں چوری کھا, طوطے میاں چوری کھا, اپنے آپ کو میاں کہتا ہے طوطے میاں چوری کھا. جو اپنی تعریف خود کرنا بیچی بات سنی کہ اللہ اپنے نام سے شروع کرتا ہے. تو اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو رو نہ ہوتا بسم اللہ. اور آپ نے کتابوں میں پڑھا کہ یہاں ہر وہ فیض نکالے گی جو کام آ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ اقرأ, کھانا چاہتے ہیں بسم اللہ آکل, پینا چاہتے ہیں بسم اللہ اشرف, وہاں آتے ہیں. تو اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اپنے نام سے نہ شروع کرتا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں کسی اور ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو. قدرسی رحم اللہ تعالیٰ البحر المحیط میں, آلوسی رحم اللہ تعالیٰ روح المعانی میں, بیضاوی رحم اللہ تعالیٰ اسرار التنزیل میں فرماتے ہیں مقول اعلی السنت العباد بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقول و نارا السنۃ العباد, یعنی بندوں کو یہ سبق دینا ہے. یعنی جو خود اپنی تعریف تم رو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کی مثال ایسی سمجھے کہ جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کو عرضی اور درخواست لکھنے کا طریقہ بتلاتا ہے کہ بیٹا جب تم نے عرضی لکھنی ہو درخواست دینی ہو تو یوں لکھو بخدمت جناب استاد محترم. تو یہ استاد محترم بھی اب لکھو نہیں بن رہا بلکہ اس کو سبق دے رہا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عباد کو سبق دیا مقول اعلیٰ السنت عباد بسم اللہ الرحمن الرحیم نام اس کا سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ بھی ہے ام الکتاب بھی ہے ام القرآن بھی ہے سورۃ القافیہ بھی ہے وافیہ بھی ہے کنز بھی ہے سورۃ السوال بھی ہے سورۃ المسئلہ بھی ہے متعدد اور جو سمجھیے کہ جب آدمی کسی سے کچھ مانگنا چاہتا ہے تو تین چیزیں مضبوط ہوتی ہیں. کسی سے سوال کرنا ہوتا ہے تو اس میں تین چیزیں مضبوط ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کرتی ہے آپ بڑے سخی ہیں بڑے ہمدرد ہیں بڑے خیر خواہی اس کی تعریف پھر اپنا ربط بتا دیں کہ حضرت ہم آپ کے سائے میں تو رہتے ہیں آپ کے پاس نہ تو کس کے پاس جائیں. پھر آگے اپنا مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے اس میں پہلے رب تعالیٰ کی تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی تعریف. آگے اپنا اور رب تعالیٰ کا ربط ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم کہہ رہے ہیں کہاں جائیں سوال آگے اہدنا صراط المستقیم یہ مانگا تو پہلے اس کی تعریف پھر اپنا ربط پھر آگے مقصد. الحمدوں کے متعلق وہ بات سے ہم یہاں نہیں کرتے درد مان استغراق کے لیے جنس کے لیے آگ کے لیے حمد کے کیا معنی وہ باتیں بڑی طریقے یہاں موٹی موٹی باتیں ہوں گی. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے عالمین میں عالم انس ہے عالم جن ہے عالم الملائکہ ہے اور عالم کا لفظ یہ آنے کا صیغہ ہے مارجو لم ہو بھی جیسے خاتم آنے کا صیغہ ہے مارختم ہو بھی جس کے ساتھ مہر لگائی جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے وجود کی نشانی ہے. الرحمن الرحیم شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان اس کو کہتے ہیں کہ بن مانگے دے بغیر مانگے دے. رحیم وہ ہے جو مانگنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں بے شمار ایسی ہم نے نہیں مانگی. ہمیں اس وقت سمجھ ہی نہ تھی کہ ہم زبان مانگے آنکھیں مانگے کان مانگے ہاتھ مانگے انگلیاں مانگے پاؤں مانگے کوئی سمجھ نہ یہ رب نے بن مانگے ہاتھ بھی دیے پاؤں بھی دیے آنکھیں بھی دی سر بھی دیا ٹانگیں بھی دی انگلیاں بھی دی سب اور کئی چیزیں مانگ کر کے رب تعالیٰ سے لیتے. وہ مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے آج بھی وہ مالک ہے لیکن آج کہنے والے کہتے میرا ملک میری حکومت میری سلطنت میری بات ہے اس میری تیری نے تو لوگوں کا بیڑا کر کر وہاں ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم کس کے لیے ہے ملک آج کے لیے کوئی نہیں بولے گا نہ کوئی عربی نہ کوئی عجمی نہ یورپ والا نہ پچھم والا للہ الواحد القہار اکیلے رب کے لیے. تو آج دعوے دار اور بھی ہیں وہاں کوئی دعویٰ نہیں کرے گا وہ مالک ہی ہے یہ رب تعالیٰ کی صفت، اس کی حمد، اس کی تعریف ہے. اب آگے رب یا کا نابودو، یہ نابودو فعل ہے، یا کا اس کا معمول ہے، مقبول ہے، معمول کو بعد میں ہونا چاہیے، یوں چاہیے تھا نابودو کا، لیکن حشر کے لیے پہلے لائے ہیں، تیری ہی ہم عبادت. تو حشر کے فائدے کے لیے اس کو مقدم کرے. عبادت زبانی بھی ہوتی ہے، بدنی بھی ہوتی ہے، ماری بھی. ہم التحیات میں اقرار کرتے ہیں التحیات و لله بشر رات و طیبات، کہ تمام زبانی عبادتیں اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں صرف رب ہے. یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا، اگر ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا مصافحہ کر سکتے؟ فرمایا ہوں مصافحہ بھی دوست ہے. اور المعانقہ کا مستقل باب ہے، جس معانقہ بھی کر سکتے. اگر اجن حنی لہو، کیا مصافحہ کرتے وقت جھکا کرے؟ کالا لا جھکنا، یہ بھی کھڑا ہے وہ بھی کھڑا ہے، تو جھکے گا تو رکوع کسی کیفیت پیدا ہو. یہ رکوع صرف خدا کی، سجدہ صرف خدا کی. ہاں ایک ہے جھکنا بامرے مجبوری، وہ یہ کہ مثلا میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی آ کر کے مجھ سے ملنا چاہتا ہے، وہ کھڑا ہے تو جھکے گا. میں لیٹا ہوا ہوں، وہ ملے گا تو جھکے گا. تو یہ جھکنا اور موجود ہے، کیونکہ ایک لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑا ہے، وہ ایک یہ کہ وہ بھی کھڑا ہے یہ بھی کھڑا ہے. اجن ہنی لہو آنا دارا، جھکنا نہیں. اس لیے سر کہتے ہیں جھکنے میں رکوع کے ساتھ مشابہت ہے. اور بعض دعا بہت طلبا قرآن کریم پڑھتے ہیں اور مجمع کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، اگر کسی بچے نے ہاتھ باندھا ہوتا تھا خاتون کہ یہ بدا ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہونے کی صرف رب کے سامنے، پبلک کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کے مت کھڑے، کھلے چھوڑ کر کے. تو عبادت فوری ہو، بدنی ہو، مالی ہو، اپنے مقام پر نظر و نیاز وغیرہ کی باتیں آئیں گی، صرف تیرے لیے یا بنا بولو، ہم خاص تیری ہی عبادت کریں. وہی یا نستعین، یہ بھی حشر کے لیے ہے. نستعینوں کا تھا ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے، لیکن حشر کے لیے ضمیر فصل پہلے لائے، ہم خاص تجھے سے مدد چاہتے ہیں. اب مدد کی یہاں تفصیل خاصی، شوق و تو ہم نے دل کا سرور میں کر دی ہے، یہاں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں. دل کا سرور کتاب کا نام ہے، اس میں بھی ہے، تنقید متین میں بھی ہے، اتمام القرآن میں بھی ہے، کتابوں میں ہم نے مخصوص بات کر دی. استعانت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے استعانت ظاہری حسی اور دوسری ہے استعانت باطنی اور ماتحت الاسباب. ایک ہے ماتحت الاسباب، ایک ماتحت الاسباب. ایک استعانت ظاہری، ایک باطنی. استعانت ظاہری کا یہ مفہوم ہے کہ مثال کے طور پر عالم اسباب کی چیز، یہ استعانت درست ہے. قرآن کریم میں آتا ہے تعاون علل والتقوى ولا تعاون علل اسم والعدوان، ایک دوسرے کے تعاون کرنا، امداد کرنا، عالم اسباب کی چیز ہے. ایک آدمی امیر ہے غریب ہے، امیر کا فرض ہے غریب کی مالی امداد کرے، ایک حکیم ہے ڈاکٹر ہے ایک بیمار ہے، اس حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لینا کہ لے بھائی میرا علاج کرا لے، میں اسباب کی چیز ہے، کسی سے پیسہ لینا ہے، کسی سے اسلحہ لینا ہے، کسی سے رقم لینی ہے، یہ عالم اسباب کی اس جانتے ظاہری ہے، کوئی حرج نہیں. اور قرآن پاک سے صاحب ہے کہ صاحب انہوں نے بل برتن برا صاحب انہوں نے اس کو اور ایک استعانت باطنی استعانت ماقوں پر اسباب. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، آپ میرے گھٹنوں کے درد کو دور کر دیں، میرے سر میں مجھے پناہ تکلیف ہے، آپ میری اس تکلیف کو دور کر دیں، تو یہ کام ماقوں پر اسباب ہے، رب تعالیٰ کے بغیر کوئی نیچے پا دے سکتا، نہ سر کا درد دور کر سکتا ہے، نہ کمر کا، نہ گھٹنوں کا، نہ بخار، ایزا مرے تو ہوا یشکی. تو ماتا پر اسباب استعانت الگ ہے، ماتاؤں پر اسباب الگ، ظاہری استعانت اور ہے اور باطنی اور ہے. تو رب تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں وہ جو عالم اسباب سے، ظاہر بھی اسباب بھی اس نے پیدا کیے اور مسببات بھی اس نے پیدا کیے. تو اس سے یہ کہنا کہ ظاہری استعانت بھی مخلوق سے نہ ہو وہ خود شریعت کے خلاف ہے، تعاون اور احبیلی وقت و احادیث موجود ہیں، ایک دوسرے کی امداد کرو. اب مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے اہدنا صراط المستقیم، پروردگار ہمیں چلا سیدھے راستے. یہاں بھی ملحدوں نے اعتراض کیا، کہتے ہیں کہ نمازی پچاس پچاس سال تک نمازیں پڑھتے ہیں، سات سال، ستر سال، اسی سال، نوے سال، اور کہتے ہیں ہمیں راستہ بتا، صراط مستقیم بتا. جب صراط مستقیم اسے راستہ ہی معلوم نہیں تو چلے گا سر. انہوں نے اس مقام پر ہدایت سے عراق و طریق کا مانا، کہنا ہمیں راستہ بتا، تو راستہ بھی تمہیں پتہ ہی نہیں چلا سو سال تک مرتے دم تک، تو چلو کس پر کر. اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے جہاں بتایا کہ مراد اس سے ہے گویا کہ ایشان المطلوب، پروردگار ہم اس راستے پر ثابت اور مطلوب در پہنچا دے، یہ راستہ طریق نہیں ہے. ذرا اس کے حرف بڑے بڑے ہوں، آپ کو معلوم ہے میں بوڑھا آدمی ہوں، اس کے باریک حرف ہے نظر نہیں آتے اچھی طرح سے. جنہیں آج تو ہو گئے کل سے انشاءاللہ زندگی رہی، کل سے نہ. اچھا یہ آج ہی آپ نے اصطلاح سنی ہے، آج سورۃ النساء کا نواں رکوع، سورۃ النساء کا جہاں نواں ختم ہوتا ہے وہاں وہ ملا، یا پانچویں پارے کا چھٹا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے. اس طرح آج ہی میں نے بتائی نکلا ہے. تو آپ نے سورت کا رکوع دیکھنے میں کون سا ہندسا دیکھنا ہے؟ اوپر. اور پارے کا اچھا، تو یہ جہاں اوپر نو لکھا ہوا ہے یہ ہے سورت النساء کا نو ختم ہوا. نیچے کتنا ہے؟
چھ.
تو گویا پانچویں پارے کا چھٹا رکوع یہاں. اب دیکھیے یہ آخری آیتیں میں پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ والرسول واولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. آج نظر آتی ہے؟ اب دیکھیے اس میں اللہ تعالی نے منعم علیہم کا ذکر کیا. کون ہے؟ فرمایا جس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فاولئک مع الذین، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ میں ان کا بیان ہے، من النبیین، پہلے درجے میں نبی، والصدیقین، آپ کی تصدیق کرنے والے، والشہداء، اللہ تعالی کے راستے میں شہید ہونے والے، والصالحین، اور نیک لوگ. یہ اللہ تعالی نے خود انعمت علیہم، علیہم کی تفسیر کی کہ منعم علیہم یہ چار طرح. اب بات سمجھے، بات تو بڑی طویل ہے، میں مختصر سے عرض کرتا ہوں. وہ تفسیر سے دیکھنی ہو تو بانی دار العلوم دیوبند میں دیکھ رہے ہیں، کتاب رسالے کا نام ہے بانی دار العلوم دیوبند. بانی دار العلوم دیوبند میں دیکھ رہے ہیں، یہاں مختصر تھا. ایک حدیث آتی ہے کہ سات آسمان ہیں اور سات زمینیں ہیں، ہر زمین میں آدم کا آدمکم و نوح کا نوحکم و ابراہیم کا ابراہیمکم الى قوله و محمد کا محمدکم صلی اللہ تعالی علیہ و علی جمیع انبیاء. اس کے بارے میں خاصا طویل اختلاف ہے، سند کے لحاظ سے وہ تھوڑی سی بات اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ. انحیینا کیا ہے سند اس کی کیسی؟ ایک طبقے نے تو اس کی سند کو پکڑ کر کے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، دوسرا طبقہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، اور انہوں نے پھر اس حدیث کا مفہوم بیان کیا. ان حضرات میں دو شخصیتیں نمایاں، ایک حضرت مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی، دف الوسواس عن اثر ابن عباس، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما کی حدیث تھی، اس کے سلسلے میں انہوں نے کافی علمی تحقیق. دوسری حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحم اللہ تعالی نے تحذیر الناس عن اثر ابن عباس رضی اللہ تعالی، یہ تحذیر الناس حضرت نے کہ اس حدیث کی مقصود بات علمی تھی. اس تحذیر الناس میں حضرت فرماتے ہیں کہ کمال دو قسم کے ہوتے، ایک علمی کمال دوسرا عملی کمال، ایک علمی کمال دوسرا عملی کمال. کہتے ہیں کہ پھر اس علمی کمال کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے فاعل، دوسرے میں اثر کرنے والا ہوتا ہے. تو دوسرا بن فائل دوسرے کے اثر کو قبول کرنے والا. کہتے ہیں نبیوں کو جو فضیلت ہوتی ہے تو علم میں ہوتی ہے, نبیوں کو جو فضیلت ہوتی ہے علم میں. حضرت فرماتے ہیں کہ بظاہر عمل میں امتی نبی کے مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے, بظاہر عمل میں امتی نبی کے برابر ہوتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے. اس جملے کو آنے بدت سے لے کر کے بڑا اچھا کہ دیکھو بھائی کہتے ہیں کہ نبی سے امتی بڑھتا ہے. بس ہم نے اس پر خاصی کر دی ہے وہاں بھی اور عبارات اکابر میں بھی, یہاں جو بات کہنی ہے وہ سنی. معراج کی رات پانچ نمازیں پڑھ, معراج کی رات پانچ نمازیں پڑھ. معراج کے سن میں ہوا راج فوجیہ کے سن گیارہ نبوت ہجرت نم گیارہ گیارہ بارہ تیرہ تین سال آپ مکہ مکرمہ میں پڑھتے, دس سال آپ نے مدینہ طیبہ میں پڑھی نمازیں. تو آپ نے فرضی نمازیں کتنے عرصے پڑھی؟ آپ میں بھی بعض حضرات ہوں گے عمر والے جو بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال سے پڑھتے. اب تیرہ سال کی نماز زیادہ ہے یا پچاس سال کی؟ سمجھ آتی ہے بات کہ دس تیرہ سال کی نماز زیادہ ہے یا تیس چالیس پچاس ساٹھ سال؟ مجھے یاد ہے کہ تخمین میں تقریباً پینسٹھ سال سے اب اسی سال کے قریب میری عمر ہے, تو پینسٹھ سال سے تو میں پڑھتا ہوں. اب پینسٹھ سال کی نمازیں گنتی میں زیادہ ہیں یا تیرہ سال؟ آپ کوئی نادان کہہ کہ نہیں 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 پینسٹھ سال کی تعداد کم ہوتی ہے تیرہ کی زیادہ ہوتی ہے, تو اس سے کیا جھگڑا ہے؟ روزے فرض ہوئے دو رمضان, آپ نے نو سال روزے رکھے فرض, اور میں نے الحمدللہ کے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں سات سال سے زائد عرصہ رکھا. اب سات سال کے روزے زیادہ ہیں یا نو سال کے؟ تو عمل میں بظاہر امت ہی تو بڑھ گیا, کون اس کا انکار کرتا ہے؟ اب میں یہ کہوں کہ عمر میں میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں, آپ کی تریسٹھ سال عمر کی میری اسی سال ہے, تو آپ کوئی کہہ کیوں اسی سال کہتے ہیں تو کب بڑا ہے؟ ویسے نادانی کا کیا جواب ہے؟ دب کے کام. تو بظاہر عمل میں امتی نبی کے مساوی بھی ہو سکتا ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے, لیکن ہمارا اور ہمارے اکابر کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عبادت ترازو کے پلڑے پہ رکھی جائے, ساری امت کی تمام عبادتیں ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھی جائے, آپ کی ایک عبادت ہے جس اخلاص کے ساتھ جو علمی وسعت ہے جس اخلاص کے ساتھ آپ نے کی وہ کسی اور کو حاصل, اور امت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آخری امتی تک جو ہو سکتا ہے ان تمام امتیوں کی تمام عبادتیں ترازو کے پلڑے پر, آپ کی ایک عبادت ہے پلڑے پر رکھو وہ بھائی. بات سمجھ آتی ہے؟ تو بظاہر تو امت ہی بڑھ گیا. کون اس کا انکار کر سکتا ہے کہ نہیں جی سات سال کم ہوتے ہیں 13 سال زیادہ ہوتے ہیں اور 80 سال کم ہوتے ہیں 13 سال زیادہ ہوتے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو علم تھا جس میں اخلاص اور خشوع اور للہیت ہو سکتی ہے وہ کسی کو نصیب. یہی وجہ آپ نے بخاری میں مسلم میں روایتیں پڑھی کہ امتی اگر اوہد پہاڑ سونے کا بھی خرچ کرتی. اوہد بہت بڑا پہاڑ ہے, اللہ تعالیٰ صاحب کو حج کی توفیق نصیب فرمائے, بہت بڑا پہاڑ. اوہد پہاڑ سونے سر و زر یا زہر سونا, سونا وہ نیل کا بھائی نا, جاگنے کا بھائی نا, سونا قیمتی. تو امتی اگر اوہد پہاڑ سونے کا خرچ کرے اور صحابی مد 15 چٹان کا ہوتا ہے اور نصیب نصف 7.5 چٹان کا 1 پاؤنڈ ہوتا ہے. فرمایا میرا صحابی ایک مد 15 چٹان جنس چنے بھنجی باجرا مکی گندم کوئی شے خرچ کرے. تو فرمایا تمہارا عمر پہاڑ سونے کا میرے صحابی کے اس مد کو نہیں پوچھا, وہاں نصیفہ ہوں نصف مد کو بھی نہیں, نصف و نصیف کلا ہما بے مانند آنا ہو پھر خاموش نصف و نصیف دو میں 7.5 چٹان جنس میرا صحابی خرچ کرے اور تم عمر پہاڑ سونے کا خرچ کرو تو نہیں پہنچ. دیکھنا صحابی بھی امتی ہم بھی امتی, صحابی بھی امتی ہم بھی. یہ تو امتی اور امتی کے عمل کا فرق ہے اور امتی اور نبی کے عمل کا کیا سے کن سے گلستان من بہار ہے یہ عمل کا عمل کا عمل. تو حضرت نامت بھی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمالات دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک علمی دوسرا عمل. پیغمبر علمی کمال میں پڑے, پھر پیغمبروں کا علم فاعل ہے, صدیقین کا علم منفعل ہے اثر قبول کرنے کا. یہ دو صفتیں ہیں علمی کمال میں, ایک فاعل کی دوسری منفعل کی, ایک مؤثر دوسری متاثر, اور دوسرا کمال کا عمل. عمل کے کمال میں بھی دو چیزیں, ایک ہے فاعل ہونا ایک منفعل. شہداء یہ عمل اور یہ فاعل کیا کرتے ہیں, ان اللہ تعالی من المؤمنین انفسهم بجنتهم الجنة آگے یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, قتل کرتے اور قتل کیے جاتے ہیں, پہلے قتل کرتے پھر مرتے, بغیر قتل کیے نہیں مرتے. یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون, پہلے یقتلون ہے پہلے نہ یقتلون میں آنا, پہلے قتل کرتے پھر اس کے بعد یقتلون کی بات ہے. تو یہ عمل وہ ہے جو اصل ہے اور دوسرا ہے متاثر منف ہے وہ صالحین. تو یہ چار قسم کے ہیں من علیہم, نبی صدیق شہداء صالحین. ان میں پہلی دو قسمیں کمال علمی سے تعلق رکھتی ہیں, ایک علم فاعل دوسرا منفعل, اور دوسری دو چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں, ایک عمل فاعل اور دوسرا منفعل. یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا ان کے راہ, غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہ. ترمذی ابو داؤد 83, مسند احمد وغیرہ حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے، اور زیادہ پسند سے روایتیں تفسیر در منصور میں منقول ہیں. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغضوب علیہم کا مصداق یہود کو قرار دیا اور ظالم کا مصداق آپ نے نصارہ دیا. وجہ یہ بیان کرتے ہیں راضی رحم اللہ تعالی وغیرہ کہ راستہ جو انسان چھوڑتا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں عقلی طور، یہ کہ غلط فہمی کا شکار ہو کر کے چھوڑ، یہ کہ قصداً و ارادتاً غلط راستے پر چلے. یہود علم رکھتے تھے، حق کو جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم، جان بوجھ کر کے وہ غلط راستے پر چلتے، وہ مغضوب علیہم کا مصداق. نصارہ میں اتنا علم نہ تھا، وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر کے غلط راستے پر چلتے. لیکن یہ گمراہی ایک ایسی چیز ہے کہ زہر زہر ہے، سب من خاتم، اگر کوئی کھان سمجھ کر کے پھونکے گا پھر مرے. اس کو اگر زہر سمجھ کر کے کرے گا پھر اصول دین میں غلطی معاف، فروع دین کا مسئلہ نہیں، اصول دین میں دیدا دانستا کو غلط راستے پر چلے تو، غلط فہمی کا شکار ہو کر کے چلے تو کسی صورت اس کو معافی. تو مغضوب علیہم کا مصداق وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو قرار دیا اور ظالم کا مصداق آپ نے نصارا. آمین قرآن میں نہیں لکھا، بعض اس لیے کہ کوئی نادان اس کو قرآن سے نہ سمجھ لے، ویسے پڑھنا ہے ماں نے اس کے کہ پروردگار ہماری دعا کو قبول کر. اب دو ایک بات اپنے پاس نوٹ کر لیں، میں وہ بقاعد حروف لکھاتا ہوں تاکہ وہ آپ کے پیش نظر رہے. فن تفسیر ہر علم میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اس کی تعریف، علم کی تعریف، دوسرا ہوتا ہے علم کا موضوع، تیسری ہوتی ہے غرض و غایت. تو فن تفسیر کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں آپ کو کام آئے. تفسیر اتقان، تفسیر اتقان جلد دو صفحہ 174 افتان وچار، میں کالا زرکشی ہو، کالا زرکشی ہو رحمہ اللہ تعالی، اب تفسیر ہو علم یبحث فیہ، اب تفسیر ہو علم یبحث فیہ ہاں کیفیت نطق، اب تفسیر علم یفہم بہ، اب تفسیر علم یفہم بہ کتاب اللہ اور منظم اعلی نبیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و بیان معانی ہے، و بیان معانی ہے و استخراج و احکام ہی و حکام ہی. واستمداد و غالے کا، واستمداد و غالے کا میں علم لغا کے ورنہ میں و تشریف و علم بیان و اصول فطر و قراءات و رختات و معرفتی و رختات و معرفتی اسباب النزول و الناسخ و المنسوخ. یہ کوئی شاید سنا دے کیا لکھ پایا میں
جبان جن دو صفحہ 174 میں قال الزرقشی رحمہ اللہ تعالیٰ التدبیر علم یفهم فیه کتاب اللہ المنزل علی نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبیان معانیه واستدراج احکامه واحکامه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتعريف والتبيان واصول الفقه والقراءات ويختار المعرفة اسباب النزول والناسخ والمنسوخ.
اب اس کا موضوع وموضوعه وموضوعه کلام اللہ تعالی و موضوعه کلام اللہ تعالی الذی ہوا ینبوغ کل حکمت ینبوغ کل حکمت و معدن کل فضیلت و موضوعه کلام اللہ تعالی الذي هو ينبوء كل حكمة ومعدن كل فضيلة. ماذا غير کرتا اوپر دیکھیے زرکشی رحم اللہ تعالیٰ جن میں تفسیر کے تعریف کی ویسے نم ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اتاری گئی ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو سمجھا جائے اور اس کے معانی کا بیان کرنا اور احکام کا نکالنا استخراج کرنا وہ حکم حکمتوں کرنا وہ حکم حکمتوں کی جمع دانائی کی باتوں کا استخراج کرنا اور مدد حاصل کرنی اس میں علم لغت سے علم نحو سے علم صرف سے علم بیان سے اصول فقہ سے اور قراءات سے اور اس کی معرفت کے لیے اسباب نزول کی ضرورت بھی ہے اور ناسخ اور منسوخ کی ضرورت. اور موضوع کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام الذی ہوا جمبو جمبو کا معنی چشمہ ینابی جماعت چشمہ ہر دانائی و معدن کل فضیلہ اور ہر فضیلت کی کان ہے وہ جیسے سونا چاندی نکلتی وغیر روح آگے لکھیں وغیر روح ون کے احتسام ہو بالحربت الوسطا ون کے احتسام ہو بالحربت الوسطا والوصول الى سعادت الحقیقیت والوصول الى سعادت الحقیقیت التي لا تفنى. یہ سنائیں جی کیا کہا.
وموضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوء كل حكمة ومعدن كل فضيلة وبرزه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول الى السعادة الحقيقية التي لا تفنى.
اور کی غرض یہ ہے اعتصام مضبوطی سے پکڑنا مضبوط دستے کو اور اس سعادت حقیقیہ تک پہنچنا جو کبھی بھی فنا نہ ہوگی. یہ ہم نے علم تفسیر کی تاریخ بھی اس کا موضوع بھی اور اس کے متعلق اس کی غرض بھی مختصر سی بیان کر دیں. اب آپ اخلاص کے ساتھ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے. موجم صاحب رفیع عبدالحمید بیمار ہے, اس کی صحت کے لیے اور مرزر مسلمین کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. ہمارے ساتھی مولانا عبدالحکیم صاحب دنیا سے رخصت و دل کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں, اور جو حضرات ہم سے جدا ہو کے اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے. مضبوط عراقی مرد عورتیں بچے جو ظالمانہ کاروائی میں ان کا شکار ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سمجھنے کی اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کو نقل اشار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ. آج ذرا لیٹ آیا ہوں میں, انشاءاللہ
العزیز کردہ ساؤتھ الاسلام کے سر سینٹر بازار دیگا والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالا. یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قرآ حضرات کی تلاوتیں, ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں, مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر قسطوں کا مرکز ساؤتھ الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگا والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں. ساؤتھ الاسلام کیسٹ سینٹر گجرانوالا.